ہادیو رہنما ہمارے علماء, ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے, ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃ, قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہو. صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین, اس پروگرام میں علم دین سیکھنے کا ایک یہ ذریعہ سوال جواب کی صورت میں کئی ایسے شرعی مسائل جو آپ تک پہنچائے جاتے گئے, تو ہمارے ساتھ پروگرام میں آپ اول تاخیر شامل رہیں گے تو انشاءاللہ بہت سا علم دین سیکھنے کو ملے گا. اور کئی ایسے مسائل واقعی ہی جو ناظرین سوال کرتے ہیں تو بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ وہ صرف ایک نہیں بلکہ کئیوں کی نمائندگی کر لیتے ہیں. سننے والے بھی وہ سن کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں اس کا مجھے بھی پوچھنا تھا, اس کا علم مجھے بھی حاصل کرنا تھا. تو یہ سوال بھی ایک طرح کا علم ہے. اچھا سوال کرنا اسے بھی آدھا علم کہا گیا, اچھا سوال کرنا اس کو بھی ایک ثواب اور عبادت کے زمرے میں احادیث پاک کے اندر ان چیزوں کو بیان کیا گیا. ہمیں علماء سے پوچھتے رہنا بھی چاہیے. مدنی چینل کے پروگرام کے ذریعے بھی الحمدللہ یہ دینی اور شرعی رہنمائی آگاہی یہ لوگوں تک پہنچائی جاتی ہے. ہمارے ساتھ شامل ہیں, ہمارے ساتھ آج پروگرام میں مفتی محمد جمیل رضا تاری صاحب, یہ بھی موجود ہیں, ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے مزاج گرامی آپ کے؟
الحمدللہ علی کل حال,
ماشاءاللہ. بڑھتے ہیں, ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات ہیں, دیکھتے ہیں ہمارے ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں.
میں محمد حارث میاں قادری, میرا سوال یہ ہے کہ کیا فوت ہونے والے کے کپڑے خیرات میں دینا ضروری ہے یا گھر والے استعمال کر سکتے ہیں؟
جی, فوت ہونے والے شخص کے کپڑے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. فوت شدہ شخص کے جسم پر جو اس نے لباس پہنا ہوا تھا وہ اگر اس کی ملکیت تھا تو اب اس کے انتقال کی صورت میں اب وہ اس کی دیگر جو جائیداد املاک ہے اس کی طرح یہ بھی ایک وراثت والا مال بن گیا. اب ورثہ سب عاقل و بالغ ہیں تو وہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس لباس کو جو بھی ورثہ میں ایسا شخص ہے جو جس کو وہ لباس مکمل طور پہ آ سکتا ہے تو وہ سارے ورثہ جو مرد عورت خواتین جو بھی ورثہ میں شامل ہیں ان سب کی رضامندی کے ساتھ وہ خود بھی استعمال کر سکتا ہے. یعنی ورثہ میں کوئی ایک وارث بھی وہ سوٹ استعمال کے لیے پہننے کے لیے لے سکتا ہے. اسی طریقے سے اگر ورثہ جو سب عاقل و بالغ ہیں سب اپنی خوشی رضامندی کے ساتھ مرحوم کے یہ والا سوٹ جو اس نے زیب تن کیا ہوا تھا انتقال سے پہلے یا اس کے علاوہ دیگر جو اس کے کپڑے تھے ملبوسات ہیں جو اب ورثہ میں کسی کے سائز کے نہیں ہیں تو وہ آپس میں اپنی خوشی اور رضامندی کے ساتھ سارے ورثہ وہ اس کو آگے خیرات کرنا چاہیں تو خیرات بھی کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ میت کے جو کپڑے ہیں اب ان کا صدقہ کرنا لازم اور ضروری ہے, ایسا نہیں ہے. اچھا, اسی طرح جو میت ہے اس کے انتقال کے وقت جو سوٹ اس نے بالخصوص پہنا ہوا تھا تو اگر بآسانی وہ سوٹ اتارا جا سکتا ہے تو اس کو بعض جو غسال ہوتے ہیں وہ آتے ہی سب سے پہلے کینچی سے آستینیں کاٹ کے تو یہ قمیض کاٹ کے اس کو بالکل پھاڑ دیتے ہیں, ضائع کر دیتے ہیں, تو اس کی اجازت نہیں ہے. اگر بآسانی اس کے جسم سے اس کی قمیض اتاری جا سکتی ہے تو اس کو باقاعدہ کٹنگ کر کے اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے, پھر یہ اسراف میں جائے گا. تو وہ صحیح سلامت کپڑا اس کے جسم سے جدا ہو سکتا ہے تو اس کو طریقے سے اس کے جسم سے اتار لیا جائے اور پھر اس کو یہ ورثہ کی ملک ہو گیا. اب ورثہ چاہیں تو جو استعمال میں لانا چاہتا ہے وہ سب کی رضامندی کے ساتھ اپنا لے, پہن لے, یا آگے اگر سارے ورثہ چاہتے ہیں کہ اس کو ہم صدقہ خیرات کر دیں تو کسی بھی غریب مسلمان کو یہ صدقہ و خیرات کے طور پہ دے سکتے ہیں.
یعنی خود بھی کوئی رکھنا چاہیں تو وہ بھی رکھ سکتے ہیں اس میں. یعنی اگر ورثہ سب بالغ ہیں اور کسی کو اجازت دے دی کہ آپ پہن لیں, خواتین میں ہوتا ہے تو کوئی اور اسی عمر کی عورت ہوتی ہیں, ان کی بہن ہوتی ہیں بالفرض, ان کو دے دیتے ہیں. اچھا مردوں میں ہم دیکھتے ہیں تو اس کی عمر کا لحاظ, کوئی جوان فوت ہوتا ہے تو اس کے کپڑے جوانوں والے ہوتے ہیں, کوئی ادھیڑ عمر بڑھاپے والے ہیں تو ان کے کپڑے اس اعتبار سے
اس حساب سے سائز وغیرہ ان سب چیزوں کو جو اگر کسی کو ایڈجسٹ ہو رہے ہیں وہ لباس تو ورثہ میں سے جو چاہے وہ پہن لے, یا آگے کسی کو غریب کو صدقہ کرنا چاہیں تو صدقہ بھی کر سکتے ہیں.
اچھا جمیل صاحب, یہاں ایک اور ٹاپک ہے اگر ہم اس کو تھوڑا سا لیں. دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں, ایک تو ہوتا ہے کہ جو میت کا لباس ہے بالخصوص وہ جس میں انتقال ہوا ہے اس کو تو لوگ ہاتھ نہیں لگائیں گے, یعنی وہ پہننے کے قابل بھی ہے اگر اس کو کاٹا نہیں گیا, یہ وہ پتہ ہو اس کو نہیں پہنتے. وہ عام طور پہ لوگ آپ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں, یا کسی غریب کو دے دیتے ہیں. منحوسیت اس کو کہنا یا کچھ اور کہنا یا اس سے ڈر خوف کھانا, اس پہ کیا کرتے ہیں؟
دیکھیں میت نے مثال کے طور پہ اگر چاندی کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی مرد نے جائز مقدار کے مطابق, تو کیا اس انگوٹھی کو نکال کے ورثہ استعمال میں لائیں گے یا نہیں لائیں گے؟ کوئی خاتون تھی جس کا انتقال ہوا, اس کے گلے میں لاکٹ تھا, اس کے کانوں میں بالیاں تھیں, اسی طرح ہاتھوں میں سونے کے کڑے اس نے پہنے ہوئے تھے اور انتقال ہو گیا, تو یہ سارے کڑے, یہ بالیاں, یہ نت, یہ چین لاکٹ نکال کے کیا کریں گے, پہنیں گے یا نہیں پہنیں گے؟
پہنیں گے, اس کو وراثت میں تقسیم کریں گے.
تو جس طرح میت نے جو زیب و زیبائش والی چیزیں پہنی ہوئی تھیں, جس طرح ہم اس کو الگ کر کے اس میں نحوست نظر نہیں آئے گی, دور دور تک نظر نہیں آ رہی.
ہاں
نحوست کا عنصر اگر نظر آ رہا ہے تو اس کے کپڑوں میں نظر آ رہا ہے. اسی طرح اگر مرد نے چاندی کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی یا مہنگی اس نے گھڑی پہنی ہوئی تھی, انتقال ہو گیا تو وہ گھڑی اتار لی جائے گی, اس میں تو وراثت کا کانسیپٹ ہوگا. جو اس نے کپڑے پہنے ہوئے تھے بھلے وہ قیمتی کپڑے ہوں تو وہ اس میں نحوست تصور کی جا رہی ہے. تو یاد رکھیں دین اسلام میں یہ بدشگونی, بدفعلی اور اس طرح نحوست والا جو کانسیپٹ ہے یہ دین اسلام نے اس کی کہیں پر بھی گنجائش نہیں رکھی. تو اس لیے میت کے لباس میں کوئی وہمی تصور لا کر اس میں کسی برائی کا پہلو کہ اگر یہ کوئی لباس پہنے گا تو پتہ نہیں اس کا بھی انتقال ہو جائے گا, تو دیکھیں جو زندہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے. آج اس مرحوم کی باری آئی, چند سال بعد, چند ہفتوں بعد, مہینوں بعد کسی اور کی آ جائے گی, چند منٹ بعد بھی آ سکتی ہے, کسی کو بھی نہیں پتہ انسانوں کو کہ وہ کس وقت اس دنیا سے اس کے جانے کا وقت آ جائے. اور جب وقت آ جاتا ہے تو قرآن فرماتا ہے لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون, فرشتے جو روح قبض کرنے والے ہیں نہ وہ جلدی کرتے ہیں نہ مؤخر کرتے ہیں, وہ جو وقت ہے اسی وقت وہ روح نکال لیتے ہیں. تو اس لیے آج اگر ہمارے گھر میں کسی بھائی یا کسی بہن یا والدین میں سے کسی کا یا اولاد میں سے کسی کا اگر انتقال ہوا تو جب تک وہ زندہ تھا اس کے کپڑے بھی بڑے بابرکت نظر آتے تھے, ساری چیزیں, جب انتقال ہو گیا تو وہ کپڑوں میں کوئی نحوست نہیں آئی, کپڑے بس یہ ہوا کہ ملکیت چینج ہو گئی. جب تک وہ زندہ تھا وہ اپنے کپڑے پہن رہا تھا, اپنی اشیاء استعمال کر رہا تھا, انتقال ہوتے ہی اب اس کے کپڑے, اس کی گھڑیاں, اس کے زیورات, یہ اب اس کے ورثہ کی طرف منتقل ہو گئے.
صحیح,
یہ فرق آیا ہے, باقی لباس کے اندر کوئی نحوست نہیں ہوئی. تو لباس بھی جیسے میں نے پچھلے جواب میں عرض کیا کہ لباس اگر اس کے میت کے جسم سے اتارا جا سکتا ہے اور اس میں کپڑے کو سلامتی کے ساتھ جدا کیا جا سکتا ہے, تو اس کپڑے کو جو غسال یا غسالہ وہ کینچیاں چلا کے اس کو خراب کر دیتی ہیں
وہ بھی ٹھیک,
اس کی اجازت نہیں ہے.
اچھا یہ تو ایک بات ہوگی. دوسری یہاں پہ یہ جو لوگوں کا ایک مائنڈ بنا ہوا ہے, تصور بنا ہوا, میت کے کپڑے صدقہ کر دو, یہ صدقہ کر دو, کوئی جرسی کوٹی کوئی نارمل چیزیں صدقہ کر دو, کوئی کہے کہ بھی پہن لو اس کو استعمال کر لیں, نہیں نہیں کیا میت کے پہنیں گے؟ اچھا میت کا آئی فون, نہیں نہیں وہ تو آپ یہ صدقہ تھوڑی کرنا ہے, اس کو گھر پہ رکھیں گے. اچھا میت نے جو باہر گاڑی کھڑی ہے وہ بھی تو میت استعمال کر رہی تھی,
سیٹ پہ بیٹھتا تھا
اسی سیٹ پہ خاص ہی اسی سیٹ پہ. نہیں 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 وہ صدقہ تھوڑی کرنے
ابا کی نشانی ہے,
ابا کی نشانی کے طور پہ. تو یہ جو تصور ہوتا ہے کہ یہ کپڑے صدقہ اور بقیہ مالی, جتنی مالیت زیادہ ہے اتنی اس کی اہمیت بھی زیادہ. اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ گویا کہ اس انتظار میں تھے کہ کب ہم مالک اس کے بن جائیں, اور یہ ساری چیزیں ہمارے اس میں اختیارات میں بغیر کسی روک تھام کے آ جائے. تو اس تصور کو آپ کیا کہتے ہیں اور ہونا کیا چاہیے؟ یعنی اگر یعنی ہم وہ جو تصور ہے کپڑوں کے اعتبار سے لوگ گاڑیاں استعمال کریں, بینک اکاؤنٹ استعمال کریں, اے ٹی ایم استعمال کریں, اور موبائل استعمال کریں, لیپ ٹاپ استعمال کریں, دیگر اور کئی چیزیں ایسی, جوتے بعد بڑے اچھے اچھے ہوں گے اس کا کوئی نہیں پوچھے گا, اچھا وہ سفری بیگ بھی بعد بالکل زبردست قسم کے, جن کا جتنا ایک رہن سہن کا طریقہ ہے, کوئی بیرون ملک جا رہے ہیں کوئی آ رہے ہیں تو انہوں نے بیگ بھی اسی طرح کے لیے ہوئے ہیں, دیگر اور چیزیں بھی اسی طرح لیے. لیکن لے دے کر کپڑوں میں ہی آ جانا کہ یہ کپڑے بس یہ صدقہ کرو, جرسیاں صدقہ کرو نارمل, لیکن کوئی برانڈ چیزیں ہیں تو وہ سنبھال کے رکھنی ہے, وہ نشانی ہے. کیا کہیں گے؟
دیکھیے فرق عوام میں جو وہ وہمی خیالات کے حساب سے ایک آ رہا ہے, ایک خاص کر جو پہنا ہوا سوٹ ہے,
یعنی ایک تو وہمی, دوسرا ہم کہیں کہ مالی طور پر اگر ہم دیکھیں تو مالی طور پر یعنی ان کی کوئی خاص مالیت نہیں ہے. اگر یوں کہ پرانا سوٹ ہے یا استعمال کیا ہوا سوٹ ہے, تب بھی تو وہ جو نیا ہے اور کوئی اچھے اچھے کپڑے اس طرح کے ہوں گے, تو ہو سکتا ہے کئی گھرانے یہ میری بات سن کر اتفاق نہ کریں کہ وہ کہیں کہ بھائی ہم نئے بھی نہیں استعمال کرتے, میت کے نام سے جو بھی ہیں ہم وہ بھی دے دیتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کچھ ایسے بھی.
دیکھیں صدقہ کرنا لازم تو نہیں ہے,
چاہیے.
اب یہ ہے کہ ایصال ثواب ہے صدقہ کرنا, تو اگر اب یہ جو بھی میت کے ملبوسات ہیں جو استعمال میں آتے تھے رکھے ہوئے ہیں, یا اس وقت بالخصوص موت کے وقت استعمال میں آئے تھے اور وہ اسی حالت میں انتقال کر گیا ہے, تو یہ کپڑے بھی یہ اشیاء بھی جو اس کے زیب تن تھیں وہ ساری چیزیں اب وراثت بن گئیں. تو اب ورثہ جہاں اگر صدقہ خیرات کرنے کا اگر ذہن رکھتے ہیں, تو پھر جہاں یہ میت کا اس وقت کا پہنا ہوا لباس اگر وہ صدقہ کرتے ہیں, اس وقت پہنی ہوئی ٹوپی یا اسی طرح چپل, یعنی جو لاسٹ ٹائم جو اس کے استعمال میں رہی ہیں, وہ ساری اگر چیزیں صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو ان صدقہ کی جانے والی اشیاء کو دیکھ لیں کہ ان کی مالیت کتنی ہے, بہت سستی ہے, بہت پرانی ہو چکی تھی, اب اس کو کون پہنے گا, اسے صدقہ ہی کر دو. تو یاد رکھیں صدقہ جو ہے نا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے غربا فقراء مساکین کو دیا جانے والا ایک مال ہے.
ٹھیک.
اچھا یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے دیا جا رہا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم نے دیکھا نہیں, اب اللہ تعالیٰ کو ہم پیش کیسے کریں؟ تو اب یہ جو فقراء مساکین غربا مستحقین جو ہوتے ہیں, یہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے صدقات وغیرہ لینے کے ایک نائب ہیں. تو یہ لیتے ہیں صدقہ, ان کے ہاتھوں میں جب آتا ہے تو گویا ان کے ہاتھوں میں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہو گیا. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان بندوں کے استعمال میں, ان مستحقین کو یہ پھر اختیار بھی ہوتا ہے, اجازت ہوتی ہے کہ اپنے استعمال میں لے آئیں. تو گویا ایک غریب فقیر جب صدقہ وصول کرتا ہے تو دراصل سب سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبضہ کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبضہ کرتا ہے, اور پھر وہ قبضہ اس بندے کے استعمال کے لیے ہو جاتا ہے, پرمیشن ہوتے کہ استعمال کر لیں. تو اب ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو صدقہ دے رہے ہیں وہ کون سا دے رہے ہیں اس پہ غور کرنا چاہیے. یعنی بالکل صدقہ خیرات کرنے کے لیے تھرڈ کلاس, جس کو ہمارے گھر میں کوئی بھی ہاتھ نہ لگائے, وہ چیزیں تو ہم فقیروں میں دے رہے ہیں, اور عمدہ چیزیں وہ صدقہ دیتے وقت دل جو ہے وہ حلق تک آتا ہے, کلیجہ منہ کو آتا ہے, ایسا نہیں ہونا.
بھلے گھر پڑے پڑے برسوں گزار دیں, یعنی وہی کپڑے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس وقت تو ٹھیک تھے, اب وہ پڑے پڑے 6 سال 7 سال 10 سال.
کپڑوں کی بھی ہر چیز کی ایک لمٹ ہے,
نہ اسے نکالا نہ کسی کو دیا. اب جب نکالنے لگے ہیں تو اب تو کوئی گھر والے میں بھی پہننے کے لیے تیار نہیں,
ڈیزائن پرانا
یا جیسے بھی ہو, اب اس کو کون پہنے؟ تو اب کہیں گے ہاں ٹھیک ہے دے دو. تو بھائی دینا ہی ہے تو اسے بر وقت دے دیں. ٹھیک ہے کئیوں کے لیے وہ چیز قابل استعمال نہیں رہتی, لیکن بعد ایسے غربا بھی ہوتے ہیں. تو آپ کے گھروں میں کئی ایسے شوز ہوں گے جو آپ نہیں پہنتے, اور آپ نے نئے بھی لے لیے ہیں، اچھے بھی لے لیتے ہیں، تو آپ ایسی چیزیں، ٹھیک ہے، آپ کے استعمال کی نہیں ہیں، تو آپ اسے گھر میں پڑے پڑے اس وقت نہ گزار دیں، بلکہ وہ کسی ضرورت مند کے لیے، وہ آپ اسے آگے بڑھا دیں اور دیتے رہیں۔ اسی طرح بہنوں کے کئی کپڑے ہوتے ہیں، بیویوں کے ہوتے ہیں، بعض شادی کے لباس ہوتے ہیں، جمیل صاحب مہنگے مہنگے کپڑے ہوتے ہیں۔ اب شادی کا جوڑا تو میرا خیال ایک ہی مرتبہ پہنتے ہیں، اب اس کو بعد میں کوئی پہنے گا تو لوگ شک کریں گے، بھائی دلہا بنا ہوا ہے۔ اسی طرح دلہن پہنے تو تم دلہن بنی ہوئی ہو، یہ کیا پہن لیا تم نے؟ تو وہ کسی اور کی شادی میں بھی شاید اس طرح وہ لباس نہیں پہن پاتی۔
شادی کے شروع کے مہینوں میں اگر کہیں تقریب ہو
وہ پہن لے تو وہ ایک الگ بات رہے گا، بہت کم
سال بعد تو
بہت کم ہے۔ اور اس کو رکھنا اور اس کو کہنا کہ یہ تحفہ شادی کا ہے یا شادی کا جوڑا ہے، یہ یادگار کے طور پہ یہ رہے گا ساتھ، کمال ہے، پوری زندگی ایک طرح کی گزار دی۔ اور یہ خواتین میں بھی ہوتی عادت اس طرح اور رکھتی ہیں، مردوں میں یہ عادت کم ہے لیکن عورتوں میں زیادہ ہے۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ آپ کسی ضرورت مند کو دے دیں، رکھنا جائز ہے، ہم کوئی کلام شرعی نہیں کر رہے اس کے اوپر کہ آپ کے لیے وہ ناجائز ہو گئے رکھنا، وہ جائز ہے۔ لیکن یہی سوٹ آپ کسی ضرورت مند کو، کسی خاتون کو، کسی کی بچی کو جن کی شادی ہے، تو آپ آگے دے دیں۔ اب آپ کا استعمال نہیں ہے، اس کو 20-30 سال آپ نے سنبھال کے رکھنا ہے، پھر بھی آپ نے دینا ہے، کل کو آپ نے دینا ہی ہے، کیونکہ آپ تو وہ تو اور ڈیزائن چینج ہو گئے نا، اس کا تو کام رہنا ہی نہیں، وہ ڈیزائن چینج ہو جائیں گے، تو اسے آپ بر وقت ہی دے دیں۔ ٹھیک ہے چلیں، آپ فوراً نہیں دیتے تو 6 مہینے سال شوق رکھ لیں پورا کرنے کا، آگے دے دیں، تو یہ بھی ایک نیکی والے کام ہے۔ اچھا دولہے والا جوڑا عام طور پہ مہنگا ہوتا ہے، تو کئی غربا ایسے بھی ہوتے ہیں لوگ، اگر انہیں دیں گے تو اس سے ان کا بھی ایک اچھا خاصا مدد ہو جائے گی، تو یہ کرنی چاہیے، اس طور پر کوشش کریں اور اس نیکی کو اپنائیں تو انشاءاللہ ثواب اجر ملے گا۔ بڑھتے مزید آپ کے سوالات۔
جی میری رہنمائی فرمائیں۔ میرے والد کی عمر 70 سال ہے اور وہ بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں، بلڈ پریشر کے پیشنٹ بھی ہے، اپنے بھائیوں کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی ان کا جو رویہ ہے نا بہت تیز ہے، بہت جو ہے نا وہ انسلٹنگ ہے، اگلے بندے سے ہر معاملے میں وہ بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں، غصے میں بات کرتے ہیں اگلے بندے کی، بہت انسلٹ کرتے ہیں۔ ابھی میرے انکل نے بھی ان کو کوئی رپلائی دے دیا غصے میں آ کر، اب ابو نے ہمیں منع کر دیا ہے کہ آپ کو اپنے چاچا سے کوئی تعلق نہیں رکھنا ہے، تو برائے مہربانی ہماری رہنمائی فرمائے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے والد کو اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عطا فرمائے اور ان کی جو بھی تکالیف ہیں وہ دور فرمائے۔ اب دیکھیں والدین کا کی جو اطاعت ہے، ان کی فرما برداری ہے، وہ جائز امور میں ان کی فرما برداری اولاد پر لازم ہے۔ اب مثال کے طور پہ چچا نے کوئی بات کہی اور والد صاحب کا مزاج گرم ہے، وہ کسی کی بھی بات کو فوراً مائنڈ کر جاتے ہیں اور چچا کی بات کو بھی والد صاحب مائنڈ کر گئے اور اس پر اپنی اولاد کو انہوں نے فرمان جاری کر دیا کہ اب چچا سے کوئی بات نہیں کرے گا، کوئی تعلق نہیں رکھے گا، تو اب والد صاحب کا یہ فیصلہ عمومی احوال کو اگر ہم سامنے رکھیں شفیق صاحب، تو بعض اوقات یہی جو ایموشنل جذباتی ہوتے ہیں اور بس اپنی بات اپنی انا کی خاطر وہ اپنی اولاد کو بھی بہت سارے آرڈر ایسے کر جاتے ہیں جو خلاف شرع ہوتے ہیں۔ تو اگر والد صاحب کا یہ آرڈر ایسا ہے کہ بلا وجہ شرعی اعتبار سے چچا کا کوئی ایسا قصور نہیں تھا کہ جس میں چچا سے اس طرح کی ناراضگی
اختیار
والد صاحب اختیار کر رہے ہیں اور چچا نے کوئی ایسی غیر شرعی بات نہیں کی تھی کہ جس کی وجہ سے شرعاً اجازت ہو کہ بھائی چچا سے کچھ عرصے کے لیے آپ تھوڑا سا بات چیت نہ کریں، کوئی ایسا چچا کی طرف سے کوئی بات نہیں تھی، بس والد صاحب کے مزاج کے خلاف ہوئی اور انہوں نے اگر آرڈر جاری کر دیا کہ چچا سے کوئی بات نہیں کرے گا، تو اولاد کو چاہیے کہ اپنے چچا سے جو رشتہ ہے، صلہ رحمی ہے، ان سے جو گفتگو ہے، بات چیت ہے، اس کو ختم نہیں کریں گے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ والد صاحب کے سامنے اگر کریں گے چچا سے بات چیت تو مزید والد صاحب کا تیش بڑھے گا اور اشتعال پیدا ہوگا اور معاملہ سختی کی طرف جائیں گے، تو حکمت عملی کا تقاضا یہ ہے کہ والد صاحب کے سامنے آپ چچا سے بات نہ کریں۔ ویسے اب موبائل ہے، موبائل کے ذریعے تو آپ گھر سے باہر بھی جا کر اپنے چچا سے رابطہ کر سکتے ہیں، چچا سے ملاقات مسجد میں بھی ہو سکتی ہے، کسی اور ایونٹ پہ بھی ہو سکتی ہے، ان کے گھر جا کر کسی بھی نوعیت سے آپ اپنے چچا سے رابطہ بات چیت کا سلسلہ برقرار رکھیں۔ بس آپ کو پتہ ہے کہ والد صاحب کے علم میں آئے گا تو معاملہ یوں ہوگا، تو بہت ساری چیزیں
مخفی رکھ لیں،
اس کو آپ مخفی رکھیں، بس
اب مخفی رکھ لیں۔ اور جو انہوں نے کہا کہ کوشش کریں اپنے چچا کو ہی چلیں آپ کچھ ایسا سمجھا دیں یا کوئی بات چیت کر لیں یا ایسی کوشش کریں کہ ان کے آپس میں صلح ہو جائے, کیونکہ جب ناراضگی بڑھتی رہے گی, طول پکڑے گی, تو پھر اور بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مزید آگ بھڑکانے والے ہوتے ہیں. تو اچھا خاصا جو مل بھی سکتا ہے, صلح بھی ہو سکتی ہے, تو وہ ایک دوسرے کو ایسی ایسی باتیں پہنچا کر ان کے دلوں میں نفرت گویا کہ پختہ کر دیتے ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اس میں کردار ادا کریں, چچا کی طرف سے بھی آپ چچا کو کہہ دیں کہ میرے والد صاحب تھوڑے جذبات میں یا جیسے, تو ان کی طرف سے کچھ نرمی ہو جائے. اسی طرح آپ والد صاحب سے بھی کہہ سکتے ہیں, صلح کروائیں گے انشاءاللہ اس کی برکتیں ثواب بھی ملے گا. قطع ورنہ قطع تعلقی میں آپ تو چلیں ٹھیک ہے, آپ نے قطع تعلقی کے حوالے سے مسئلہ پوچھ لیا تو یہ تو عمل کر لیں گے, ٹھیک ہے میں میرا قطع تعلق نہیں ہے, میں بات چیت کر لیتا ہوں. والد صاحب کی فکر کرنی چاہیے بالخصوص اس عمر میں اور یہ سب چیزیں, تو وہ بھی قطع تعلقی کے اس گناہ میں نہ پڑیں. تو ہونا یہی چاہیے. امیر علیہ سنت دامت برکات منالیہ کا یہ خوبصورت جو رسالہ ہے پھپھی سے صلح سے متعلق, اس میں بہت اچھی حکایات ہیں, روایات ہیں, ایسے واقعات ہیں. تو جس کو آپ یہ اسکرین پر آپ یہ ٹائٹل دیکھ رہے ہیں اس رسالے کا, تو اس کو آپ لیجئے اور یہ اپنے اگر وہاں پہ والد صاحب کو پڑھ کر سنا دیں, پڑھنے کے لیے دے دیں, یا اگر یہ رسالہ ریکارڈنگ میں آپ کو مل جاتا ہے جسے بولتا رسالہ کہتے ہیں, تو یوں بھی آپ سنا دیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ فائدہ ہوگا. کچھ ایس ایم ایس بھی ہیں ان کو بھی شامل کرتے ہیں. ایک سوال ہے, تہجد اور فجر کی نماز کے لیے وضو کروں تو نزلہ زکام والی کنڈیشن لگتی ہے, دوپٹے سے ناک کو ڈھانپ کر یا ماسک پہن کر نماز ہو جائے گی, کیا کہتے ہیں؟
اب جیسے کہ سردی کا موسم اور اگر کسی کو اس طرح کا پرابلم ہے کہ ٹھنڈے موسم میں اگر اسے مثال کے طور پہ گھر کا جو نارمل ٹھنڈا پانی ہے اس سے اگر وضو کرنے میں یہ پرابلم آ رہا ہے, تو گھر میں اگر گرم پانی کی سہولت موجود ہو تو گرم پانی کے ذریعے سے وضو کریں تاکہ یہ جو نزلے زکام والی کیفیت کی طرف بندہ جا رہا ہے تو اس کیفیت سے دوچار نہ ہو. یوں ہی اگر وضو کر لیا ہے تو پھر آپ کے گھر میں تولیہ بھی ہے, چادر ہے, تو اس کے ذریعے سے اعضاء وضو کو اچھی طرح سے خشک کر لیں تاکہ وہ جو ٹھنڈک کا احساس ہے وہ ختم ہو جائے. جس کو نزلے زکام وغیرہ کا عارضہ لاحق ہونے کا خدشہ ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے لباس وغیرہ سردی گرمی کے حوالے سے ان کا اہتمام کریں, اور نماز پڑھنے کے لیے بہرحال اس کو ماسک لگا کر نماز پڑھنا یہ منع ہے, کیونکہ نماز کے اندر منہ اور ناک کو یہ چھپانا یہ منع ہے. تو اب جو سردی کا عارضہ لاحق ہونے کا خدشہ ہے تو ان چیزوں کے لیے دیگر چیزوں جو نماز سے پہلے کے کچھ اسباب ہیں ان کو اختیار کریں تاکہ نزلے زکام کی طرف معاملہ نہ جائے.
ٹھیک, یعنی اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے ٹھنڈے پانی کی جگہ گرم پانی استعمال کریں, یہ بھی ایک طریقہ کہ جس میں اچھا. دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی کو یہی پرابلم ہوتی ہے سردی میں, کئیوں کو ہوتی ہے, تو اب وہ ناک میں پانی چڑھانا, ایک تو فرض غسل والی صورت ہے وہ تو اپنی جگہ ہی ہے, گرم پانی کرے اور پورے اس کے تقاضے کرے, لیکن عام وضو اگر کریں نارمل وضو کریں تو اس میں اگر یہ عارضہ پیش آ جاتا ہے یا ٹھنڈا ہی پانی اتنا ہے تو اس میں کچھ تخفیف ہوگی؟
یعنی اگر کسی شخص کو ایسا عارضہ لاحق ہے کہ اگر وہ ناک میں پانی چڑھائے گا تو اس کی طبیعت مطلب بخار یا اس طرح طبیعت خراب ہونے کی,
بخار ہوتا ہے بعض اوقات, کسی کو چھینکیں اس قدر آتی رہتی ہیں کہ اس کے بعد 15-20 منٹ وہ اپنی اس کیفیت میں ہی نہیں آتا, یعنی جو نماز جس طرح اس کو پڑھنی چاہیے یا نزلہ بہنے شروع ہو جاتا ہے اس طرح کی.
تو اب ایسی صورت میں جو وضو کے اندر ناک میں پانی چڑھانا, ناک کی نرم ہڈی تک پانی چڑھانا یہ سنت ہے, تو اگر ناک میں پانی چڑھانے کی وجہ سے اگر کسی کا نزلے کا مرض ہونے کا خدشہ ہو اور اس کا تجربہ ہو تو پھر وہ کچھ ایسے ٹھنڈے موسم میں کہ جب پانی اس کو ضرر دے رہا ہو تو پھر اس کے لیے یہ رعایت ہے کہ وہ اس سنت کو فی الحال ترک کر دے, لیکن جب حالات اچھے ہو جائیں اور موسم اس طرح کا ہو گیا کہ اب ناک میں پانی چڑھانے سے کچھ بھی عارضہ لاحق نہیں ہوگا, نزلے کا کوئی پرابلم نہیں ہوگا, تو اب سنت جو ناک میں پانی چڑھانے والی اس کو ترک نہ کرے, کیونکہ یہ سنت مؤکدہ ہے اور سنت موقعہ بلا عذر نہیں چھوڑنی چاہیے.
صحیح, اور اس میں بھی کوشش کر لیں گرم پانی کر کے, اگر ہیں حد کسی حد تک زیادہ مبالغہ نہیں کر سکتے تو نارمل طریقے سے تاکہ اس سنت کی ایک جو عادت ہے وہ عادت بھی اس کی رہے. یعنی اس میں مبالغہ کرنے سے بھی بعض کا پانی جو چڑھتا ہے اور جس کی وجہ سے کئیوں کو یہ عارضے پیش آ جاتے ہیں, ورنہ کلی بھی تو کر رہے ہیں اور کلی کرتے ہیں, ظاہر صبح اٹھ کے کلی کرتے ہیں, مسواک کرتے ہیں, تو یہ بھی اپنی معمولات میں رکھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہی ہوگا. جی مزید سوال.
مفتی صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ نکاح کے مہر کی رقم زیادہ ہونا بہتر ہے یا کم ہونا بہتر ہے؟ یہ جواب ارشاد فرما دیجیے.
نکاح کی رقم زیادہ ہو کم ہو؟
نکاح میں مہر کی مقدار اتنی ہونا چاہیے کہ جو بآسانی شوہر ادا کر سکے, تو اتنی مقدار طے ہو. اور اس کے اندر بھی لڑکی والوں کو یہ دیکھنا ہے کہ ان کے ہاں دلہن ہے, لڑکی ہے, اس کے ددیالی رشتوں میں یعنی اس کے چچا تایا, اس کی پھوپھی, جو انہی دنوں میں انہی سالوں میں جن کا نکاح ہوا ہے ان کے ہاں مہر کتنا رکھا گیا. تو جو اس کے ددیالی رشتے کی جو کزنز ہیں یا اسی طرح پھوپیاں ہیں, تو ان کا جو مہر ہے وہ مہر مثل ہوتا ہے, یعنی وہ ایک مہر ایک معیاری مقدار بن گیا, تو اس سے کم مہر نہیں ہونا چاہیے. اب اگر مثال کے طور پہ اگر 50,000 روپے ان کے کزن کی شادی ہوئی تو اس بہن کا بھی 50,000 مہر تھا, ادھر کسی اور کی ہوئی تو اس کا بھی 50,000 تھا, تو اب کم از کم یہ جو والد ہے اپنی بیٹی کا جب یہ نکاح کرنا چاہے تو انہیں چاہیے کہ مہر مثل سے کم مہر مقرر نہ کرے. یعنی 50,000 روپے مہر مثل ہے تو اتنا مہر مقرر کیا جائے. اور یہ 50,000 روپے مہر میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی رقم نہیں ہے, اور یہ رقم بآسانی اگر شوہر دینے کی نیت رکھتا ہو تو یہ اس کے لیے چند مہینوں کی بات ہے کہ یہ چند مہینوں میں بھی عورت کو مہر ادا کر سکتا ہے.
یعنی یہ تو آپ اس کی بات کر رہے ہیں نا کہ جو ایک سیلری لے رہے ہیں, کہیں ان کی آمدنی کے ذرائع وہی ہیں کہ چند مہینے تک یہ قسط باندھ کر کریں. لاکھوں لاکھ خرچ ویسے بھی ہیں, آمدنی بھی ہے, سب کچھ ہے, اور شادی میں بھی اگر بات کریں تو ایک ایک جوڑا بھی, اگر کوئی دلہن کا جوڑا کہیں یا دلہے کا جوڑا, تو غالباً اب تو ریٹ مجھے اندازہ نہیں ہے لیکن اچھے خاصے ہی ہوں گے اس طور پر, 30-40,000 تو نارمل اب یہ اس طرح کے پورے ایک سیٹ کے بن جاتے ہوں گے, یا اس سے بھی زیادہ ہوں گے. تو یعنی ایک جوڑے کی قیمت ہے, ایک طرح کی کہہ لیں کہ قیمتی جوڑے کی قیمت ہے. تو سیلری والا آدمی قسط میں بھی اگر اجازت یا جو بھی اس نے طے کیا حق مہر اسے بھی دینا ہے, لیکن جو یک مش دے سکتا ہے اسے کیا کرنا چاہیے؟
عورت کا حق ہے مہر, عورت کا حق ہے, اور شوہر کے ذمے پہ شریعت مطہرہ نے لازم کیا ہے. تو یہ عورت کا حق, جہاں آپ دیگر حقوق عورت کے ادا کر رہے ہیں تو اس کا خیال رکھ رہے ہیں, اس کے کھانے پینے ان سب چیزوں کا خیال ہے, تو وہیں آپ عورت کا مہر یکمشت دے سکتے ہیں تو یکمشت ادا کرتے ہیں. اسی طرح اگر قسط باندھ لی, مطلب ہر مہینے اگر 10,000 روپے مہر کی ادائیگی کرنا آسان ہے تو یہ دے دیں. یعنی آپ نے دینا ہے, اگر آپ نے یعنی شوہر ہے اس نے دینا ہے, اگر شوہر اپنے جیتے جی نہیں دے گا تو مرنے کے بعد اس کا مہر اس کے ترکے میں سے عورت کو پھر ملے گا. اب وہ حق تو بنے گا, لیکن اب آپ یہ سمجھ لیں کہ جو چیز وقت پر عورت کو ملنی چاہیے, شوہر کی خوشی خوشی شوہر اپنی بیوی کو مہر ادا کر رہا ہو, تو ان چیزوں میں رشتہ خوشگوار ہوتا ہے, ایک ماحول اچھا ہوتا ہے, بیوی کو یہ نہیں ہوتا کہ مہر ادا نہیں کرے گا, یہ ٹینشن بیوی کو نہیں ہوتی, وہ سب کچھ اپنے والدین کو چھوڑ کر آپ کے گھر آ چکی ہے. تو عورت کی یہ قربانی اگر دیکھیں تو بہت بڑی ایک قربانی ہوتی ہے. یعنی ہر گھر کے اندر ان کی کوئی نہ کوئی بہن کی شادی ہوئی ہوتی ہے, بیٹی کی شادی ہوئی ہوتی ہے, بھتیجیوں کی شادی ہوتی ہے, تو یہ زندگی کا ایک بڑا حصہ, یعنی زندگی کے ابتدائی جو سال ہیں یہ اپنے میکے میں گزارنے کے بعد اب شوہر کے گھر آ گئیں, تو شوہر کو بھی چاہیے کہ عورت کا جو حق, جہاں نان نفقے میں آپ بالکل قصر نہیں کر رہے, کوئی کوتاہی نہیں کر رہے, لیکن ساتھ میں جو عورت کا حق حق کے مہر ہے اس کی ادائیگی بھی خوش دلی سے کریں کہ یہ عورت کا حق ہے. اس معاملے میں بعض لوگ جو عورت سے معافی کی طرف چلے جاتے ہیں کہ مہر معاف کرے عورت, تو اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, ہر دوسرے تیسرے ہفتے مہر معافی کا ذہن دیتے رہتے ہیں. تو یہ طریقہ مردوں کے لیے اس طرح مہر معاف کروانے کی مہم چلا دینا, اور عورت جب تک مہر معاف نہ کر دے تو موڈ آف کر لینا یا کوئی بھی ایسا کر لینا کہ خوشگوار ماحول ختم ہو گیا، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، خوش دلی سے دیں اور جتنا مرد حضرات طے کریں گے، ٹھیک ہے؟ اب مثال کے طور پہ 50,000 عورت کا مہر مہر مثل ہو، لیکن اس موقع پہ آواز آ گئی 1,00,000 کی، اور 1,00,000 دینا شوہر کی استطاعت کے اندر ہے، کوئی مذائقہ نہیں، آپ نے جو طے کر لیا اب یہ مہر 1,00,000 روپے آپ دیں گے، جو طے ہو گیا نکاح کے وقت، ایجاب قبول کے وقت، وہ مہر آدمی کے اوپر لازم ہوگا، وہ عورت کو خوش دلی کے ساتھ ادا کرے، یہ عورت کوئی بھیک نہیں مانگ رہی،
صحیح،
یہ اس کا حق ہے،
اور اس سے کئی گنا تو وہ مال گویا کہ اپنے والدین سے لے کر آ گئی،
بالکل،
یعنی اگر اس زاویے سے اگر دیکھیں، بعض اوقات لڑکے والے کہتے ہیں ہم نے بھی تو اتنا ولیمے میں خرچ کر دیا، یہ کر دیا، یہ دیگر برات میں، میں کہتا ہوں وہ خرچہ ہوا اور وہ گیا،
ختم ہو گیا،
صحیح، آپ نے جو خرچ کیا تو برات میں لڑکی والوں نے کر دیا، ولیمے میں آپ نے کر دیا، آپ نے اپنی طاقت اور اپنے اسٹیٹس کے مطابق لوگوں کو بلایا، کھانے کھلائے اور آلہ آلہ کھلا دیے، چلا گیا، وہ ختم ہو گیا، لیکن بیوی جو کچھ لاتی ہے وہ لاکھوں کا ساز و سامان گھر میں باقاعدہ لے کر آئی،
شوہر
کو فزیکل شوہر، شوہر کی بعض کا فیملی یا شوہر کے آگے بچے اسے استعمال کرتے ہیں،
یعنی شوہر کے اوپر اصولی طور پہ وہ چیزیں
لازم ہوتی ہیں، لیکن اب معاشرے نے یہ چیزیں ادھر وہ کی ہوئی ہیں،
اب یعنی آدمی اس طرف بھی تھوڑا غور کرے کہ عورت کے لیے ضرورت کے برتن، اگر ہم شرعی احکام دیکھیں تو ضروری برتن جو کھانے پینے ان اشیاء کے لیے، وہ شوہر کو پرووائڈ کرنا ضروری ہے، اسی طرح عورت کو جو بھی بیڈ ہے یا بستر ہے یہ شوہر کی ذمہ داری ہے، خیر خواتین لے کر آتی ہیں، شفیق صاحب جیسے فرما رہے ہیں کہ لاکھوں کی مالیت کا سامان ایک عورت اپنے ساتھ جہیز میں لے کر آ رہی ہے، بالکل شوہر کے گھر والے اس کو استعمال کر رہے ہیں، اب شوہر کا ایک بہت بڑا خرچہ، یوں سمجھ لیں کہ عورت جو لاکھوں روپے کا جہیز لے کر شوہر کے گھر میں آئی ہے تو شوہر کے لاکھوں روپے کے اخراجات گویا بچ گئے، ورنہ شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے، تو اب ایک اچھا فرنیچر، ایک اچھا بیڈ اور ایک اس خوشگوار ایک ماحول، کمرے میں نئی نئی اشیاء اس کمرے میں سجاوٹ کی موجود ہیں جو جہیز کے سامان میں آئی ہیں، تو جس طرح یہ استعمال عورت کا، یہ جہیز کا سامان شوہر استعمال کر رہا ہے، تو اسی طرح آدمی بھی عورت کے جو حقوق ہیں جو شریعت نے لازم کیے، مرد پہ لازم کیے، وہ بھی خوش دلی کے ساتھ ادا کرتا رہے، تو اس میں مہر کے حوالے سے میں پھر عرض کروں گا کہ مہر کی ادائیگی کریں، ورنہ دارالافتاء میں شفیق صاحب ایک بڑے صاحب تشریف لائے، سفید ریش،
بزرگ ہو گئے،
بزرگ تھے، اب ان کے نکاح کو میرے خیال میں کوئی 40-45 سال نکاح کو ہو چکے ہوں گے، اب وہ کہنے لگے کہ میں اپنی بیوی کو مہر دینا چاہتا ہوں، اب میں نے ان سے پوچھا آپ نے مہر کتنا طے کیا تھا، تو وہ کوئی بمشکل کوئی 50-60 روپے یا کچھ اس طرح کی کوئی اماؤنٹ بتا رہے تھے کہ وہ کچھ تھی، اب میں کتنا دوں، تو اصولی طور پہ تو یہ ہے کہ جتنا مہر طے ہوا تھا اور وہ مہر شرعی مہر جو کم از کم شریعت نے مہر مقرر کیا ہے وہ تقریباً 31 گرام چاندی، نکاح کے وقت 31 گرام چاندی کی جتنی قیمت ہے اتنی قیمت سے کم نہیں ہونا چاہیے، اب ان کا نکاح جس وقت ہوا ہوگا جو سائل محترم آئے تھے، اگر وہ 50-100 روپے جو بھی مہر تھا اور وہ 31 گرام چاندی اس میں آ جاتی تھی تو اتنی مقدار تو مہر کے حوالے سے کافی ہے،
صحیح.
اب یہ روپے کی ویلیو گر جانے کی صورت میں، اب 100 روپے اگر مہر مقرر ہوگا 50 سال، تو اس کی کوئی ویلیو میرے خیال میں، بچوں کو آپ 100 روپے دیں وہ 2 پاپڑ لا کے ختم کر دے گا اس کو. اب میں نے عرض کیا کہ اصولی طور پہ تو آپ کے اوپر 100 روپے ہی دینا لازم ہے اگرچہ اس کی ڈی ویلیو ہو چکی ہے، لیکن جس خاتون کے ذریعے آپ کے گھر میں رونقیں ہیں، آپ ماشاء اللہ دادا بن گئے، آپ نانا بن گئے، اس عورت کے ذریعے سے آپ کا خاندان ماشاء اللہ بڑھ گیا، تو اب آپ یہ مہر 100 روپے کے بجائے بڑھا کر دیں، کیونکہ آپ کے گلشن میں جو پھول کلیاں جو باغ نظر آ رہا ہے، خوشبو، یہ آپ کی اہلیہ کے تعاون سے ہیں، اور شوہر کے لیے شرعی اصول ضابطے بھی ہیں کہ شوہر مہر کی مقدار بڑھانا چاہے تو بڑھا کر بھی دے سکتا ہے،
صحیح، ٹھیک ہے،
اپنے اوپر لازم کر رہا ہے تو اپنے اوپر وہ زیادہ مہر لازم کر رہا ہے تو بھی اجازت ہے، تو آپ اپنی اہلیہ کو اتنی اماؤنٹ دیں جس میں وہ خوش ہو جائیں،
اچھا جمیل صاحب آپ نے بات تو کی, اس میں کیا بتانا بھی ہوگا ان کو کہ یہ آپ کے مہر کی ہے؟ یعنی کئی افراد تو یہ ہوتے ہیں کہ جب اس طرح کی بات چیت ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اتنا کچھ دے دیا, آپ کو ابھی 10,000 دے دیے, 15,000 دے دیے, تو اب ان کو بتانا, یا جیسے آپ کہہ رہے 45 سال ہو گئے تو اب ظاہر ہے ان کے تو بچے ہی شادی شدہ ہوں گے,
بالکل
ایک ان کے بچے یہ تو دادے بن گئے, نانے بن گئے ہوں گے, دادا نانا اور ادھر بھی دادی اور نانی, اب یہ دیں اور سامنے سے بھی کوئی ایسا ریئیکشن آئے کہ ہاں ابھی تمہیں یاد آیا یہ 100 روپے مجھے دینے والا جو اس زمانے میں لیا تھا مجھے, تو یہ کیا خاموشی سے دے دیں اپنی نیت کر کے کہ یہ ان کو میں بالفعل 1,000 دے رہا ہوں, 2,000 دے رہا ہوں, 5,000 دے رہا ہوں, یہ مہر کے طور پر ہے, یا پچھلے جو دیے ہوئے ایسے ہی دیے ہوئے تھے ان میں مہر کو نہ بولا نہ نیت, تو کیا کوئی اکول ہونے کی صورت نہیں؟
دیکھیں مہر عورت کا حق ہے, تو یہ حق کی ادائیگی جس وقت آپ کر رہے ہوں گے تو عورت کو اس حوالے سے آپ پہلے سے بتائیں گے کہ یہ رقم یا یہ مال یا روپے پیسے اگرچہ مہر میں طے ہوئے تھے لیکن میں روپے پیسے دینے کے بجائے آپ کو سونے کا زیور بنا کر دے رہا ہوں, وہ میری طرف سے آپ سمجھیں مہر سمجھیں, تو یہ عورت کو بتائیں گے تو عورت اس کو بطور مہر وصول کرے گی, تو یہ مہر کی ادائیگی کہلائے گی. آپ یوں سمجھیں کہ مہر عورت کا مثال کے طور پہ 50,000 روپے طے ہوا, آپ مختلف مواقع پر عورت کو مختلف چیزیں دیتے رہے ہیں, مختلف تحائف دیتے رہے ہیں, لیکن جو بھی تحفہ دیا اس وقت آپ نے مہر کا نام تذکرہ لیے بغیر دیا اور عورت بھی مہر کو اپنا سیف سمجھ رہی ہے اور وہ ان تحائف کو وہ قبول کر رہی ہے,
لیکن عورتیں بھی عام طور پہ سمجھ نہیں رہی ہوتی, مطلب تقاضا بھی نہیں, یہ بھی معاشرے میں آپ نے دیکھا نا, 200, 400, 500, 40 سال پہلے رکھا, اچھا ابھی بھی آ جائیں تو کسی نے 10,000 رکھا, 12,000, ابھی ہم کہیں تو چونکہ چاندی مہنگی ہو رہی ہے اور اب تو تقریباً 16,000-18,000 روپے, یعنی 2 تولے 7.5 معاشے چاندی کی جو قیمت بنے گی تو اس کو مہر میں رکھا جائے, تو کم از کم ہم کہیں تو 20,000 رکھنا چاہیے تاکہ, اور پھر بھی ریٹ معلوم کریں اگر کم از کم مقدار کی طرف جائیں, اب 20,000 رکھا, 30,000 رکھا, 25,000 رکھا, لیکن شور نے کئی اور اخراجات کر دیے, وہ عمرہ کروا رہا ہے, وہ ادھر خرچہ کر رہا ہے, وہ یہ کر رہا ہے, تو اس کو بعد اوقات گنتی میں بھی نہیں لایا جاتا کہ یہ بھی رہتا ہے, یہ بھی دینے والا بھی رہتا ہے, تو ہونا کیا چاہیے؟ بیویوں کو بھی اس حوالے سے اور شوہروں کو دے دینا چاہیے تاکہ ایک طرف یہ ٹاپک تو کلوز ہو.
بھائی میں تو الحمدللہ دے چکا ہوں,
ماشاء اللہ,
ٹھیک ہے, تو ممکن ہے آپ بھی دے چکے ہوں,
بالکل,
تو اب اس سے ایک کیا ہے, بوجھ ختم ہو گیا نا. اب اس کے علاوہ آپ جو کچھ دے رہے ہیں اور ان کی ضرورت سے زیادہ دے رہے ہیں تو یہ ایک اچھی چیز ہے,
صحیح,
لیکن جو اصل چیز آپ پہ لازم ہے وہ جو مہر کی ادائیگی ہے وہ آپ نہیں دیں گے تو آپ کے دنیا سے جانے کے بعد پھر ورثہ میں سے کون ہے جو مہر کی رقم دے گا؟ تو یہ وہ ایک ایسا حق ہے کہ عمومی طور پہ مرد حضرات اگر زندگی میں اس کو لمبا کھینچ کے چلتے ہیں تو ان کے انتقال کے بعد ورثہ میں وراثت کی جنگ تو شروع ہو جاتی ہے اور وہ مختلف زاویے سے یہ میرا تو یہ تیرا, تو جس کی پاور زیادہ ہوتی ہے وہ اس طرف تو چلے آتا ہے کہ ابا کے مکان میں یہ اتنا حصہ میں نے پیسے لگایا تھا, تو وہ بڑی عجیب ایک کشمکش کا معاملہ ہے, اماں کا مہر کون دے گا؟ کوئی نہیں دے رہا. جب ابا نے مہر نہیں دیا تو اماں کا مہر اولاد میں سے بھی کوئی نہیں دے رہا, حالانکہ یہ ایسا حق ہے, جو قرض ہوتے ہیں قرض بھی وہی جو لوگوں سے لیے ہوئے قرض ہوتے ہیں, مرحوم نے اگر ادا نہیں کیا انتقال ہو گیا تو پہلے قرضے ادا ہوں گے بعد میں وراثت تقسیم ہوگی, پہلے مہر کی ادائیگی ہوگی بعد میں وراثت تقسیم ہوگی. ہمارے پاس بھی وراثت کے حوالے سے لوگ مسئلہ پوچھنے آتے ہیں لیکن یہ کوئی بھی نہیں بتاتا کہ ابا نے اما کو مہر ادا کر دیا تھا یا نہیں کیا تھا, نہیں کیا تھا تو وہ مہر کی اماؤنٹ پہلے والدہ کو دی جائے گی. تو اس لیے خوش دلی کے ساتھ, یعنی یہ آدمی کی جب ذمہ داری ہے تو خوش دلی کے ساتھ اپنی اہلیہ کو مہر ادا کرے, اور جہاں عمرہ کروا رہے ہیں وہ مختلف قسم کے مواقع پر تحفے تحائف کا سلسلہ جاری ہے, اللہ تعالیٰ خوشگوار ماحول رکھے, خوشیاں دے, اور ان خوشیوں کو برقرار رکھنے کا ایک طریقہ ایک دوسرے کو تحفے تحائف دو, آپس میں محبت بڑھے گی. تو مرد حضرات جہاں بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہاں مہر کو بھی سامنے رکھیں. اچھا عورت مہر کا سوال کر نہیں سکتی, ہمارے معاشرے میں یوں سمجھیں کہ
عام طور پر
ایسا بنا ہے کہ عورت مہر کا سوال کر نہیں پاتی, کیونکہ اگر اس نے مہر کا سوال کیا کبھی بھولے سے بھی اس نے ایسی ماحول خوشگوار دیکھتے ہوئے مہر کا ٹاپک چھیڑ دیا تو شوہر کے دل میں کہیں بدگمانی نہ آ جائے کہ کیا طلاق لینا چاہ رہی ہوں.
ماشاء اللہ, یعنی کبھی
مہر کا تعلق طلاق سے نہیں,
یہ لوگوں نے بنایا ہوا ہے,
لوگوں نے
کبھی ایسا ہے کہ. اور میں مجھے یاد آ گیا کہ دیکھا نکاح پڑھا رہے تھے تو مہر کی بات ہو رہی, تو وہاں کچھ ہوا کہ بھی زیادہ فکر رکھیں کچھ یہ وہ, تو وہیں کسی نے بول دیا کہ اللہ نہ کرے ایسی نوبت آئے کہ مہر دینا پڑے. ارے یعنی وہ یہ سمجھے کہ بس جو ہے فکر لکھ دیں
لوگوں کے ذہن میں, بہرحال
اللہ نہ کرے کہ دینے کی نوبت آئے,
دینے کی نوبت آئے.
تو میں نے کہا چلیں یہ تو بعد میں رکھتے ہیں, پہلے ان کو میں مسئلہ تو سمجھا دوں. تو میں نے پھر ان کو کہ یہ کوئی ایسی وہ چیز نہیں ہے کہ جس کے اوپر آپ ایسا کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کیا دے رہے ہیں, یہ ان کا حق ہے اور بیویوں کو دینا چاہیے اور اچھے انداز سے دینا چاہیے, عزت کے ساتھ دینا چاہیے. اور تو اس میں بہرحال میں نے دینی شرعی مسئلہ جو تھا وہ میں نے بیان کر دیا. اب اس شادی میں ہی مجھے یاد ہے کہ جب بھی بیان ہم اس طرح کرتے ہیں, آپ نے بھی بیان کیا اور اس کو جب بھی بیان کریں, بعد میں کوئی نہ کوئی آتا ہے وہ یہی آگے پوچھتا ہے, اب تو محترمہ دنیا میں نہیں رہی, چلی گئی ہیں, اب یہ ہم مہر اب یعنی وہ اہلیہ ہی پہلے انتقال کر گئی, تو پھر انہیں ہمیں جو ابھی ہم مسائل بیان کریں پھر انہیں بتانا پڑتا ہے کہ اب وہ ان کی جو ترکہ وراثت تھا تو یہ مہر کی رقم بھی اسی وراثت میں جائے گی, اور اس کے جو انتقال کے وقت اس کے جو ورثہ تھے تو شوہر بھی ایک وارث ہے ان میں, تو اس کو بھی کچھ حصہ ملے گا جو بھی حسب وراثت, تو دیگر بچوں اور بیٹوں اور بیٹیوں میں یہ یوں جائے گا. تو ان چیزوں کا بہرحال پہلے سے ہی ہمیں خیال رکھنا چاہیے. جی ناظرین اکرام, آپ نے مہر سے متعلق بہت ڈیٹیل تفصیل سے آج یہ احکام شرع سماعت کیے ہیں. اللہ پاک ہمیں ہر طرح کے معاملات, چاہے وہ نکاح سے متعلق ہوں, حق مہر سے متعلق ہوں, طلاق سے متعلق ہوں یا دیگر کچھ اور, تو ہمیں دین اور شریعت کے احکامات کے مطابق ہی انہیں ڈیل کرنا چاہیے, نہ کہ یہ کہ وہاں اپنی من مرضی اور خام خواہ کی انانیت میں آ جانا, ضد بازی میں آ جانا, ایسا نہیں ہونا چاہیے. شریعت مطہرہ کے تابع رہ کر, فرما بردار رہ کر ہمیں اپنی زندگی گزارنی چاہیے. دارالعلوم اہل سنت کا یہ نمبر بھی اپنے پاس رکھیے, کئی ایسے آپ کے شرعی سوالات شامل نہیں ہو سکے تو اس نمبر پر آپ رہنمائی لے سکتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو علم دین سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم.
ہادیو رہنما ہمارے علماء, ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ, پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ.